خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک ہی پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بھائی، طواف کے دوران پڑھنے کی اور دعائیں اور اذکار بھی ہیں، ان سب کے بجائے صرف درود پاک ہی تم پڑھتے جا رہے ہو، اس میں کیا راز ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے ارادے سے نکلے تھے کہ راستے میں میرے والد بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کا دکھ، جدائی کا دکھ اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت پریشانی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ میرے والد کا چہرہ بالکل سیاہ یعنی کالا ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ابو جان کا چہرہ ڈھانپ دیا اور دکھ کی کیفیت میں بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت حسین و جمیل شخصیت ہیں، ان کا لباس انتہائی صاف و شفاف تھا اور ان سے خوشبو آ رہی تھی، اور ایسی خوشبو کہ جو میں نے کبھی نہ سونگی تھی۔ وہ ذی وقار شخصیت میرے والد کے قریب تشریف لائے، چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ مبارک ان کے چہرے پر پھیر دیا۔ بس وہ نورانی ہاتھ چہرے پر لگنے کی دیر تھی کہ میرے والد کا چہرہ نور سے جگمگانے لگا اور ایک بے کس پر ایسی کرم نوازی فرمانے کے بعد جب وہ شخصیت پلٹنے لگے تو میں جلدی سے ان کے دامن سے لپٹ گیا اور ادب سے عرض کی کہ آپ نے اس ویرانے میں مجھ پر اور میرے والد پر ایسی کرم نوازی فرمائی، اپنا تعارف بھی کرائیے کہ آپ کون ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے والد بہت گناہگار تھے، البتہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد سنتا ہوں۔ اس نوجوان نے مزید کہا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کا سیاہ چہرہ اب سفید اور چمکدار ہو چکا تھا۔ گورے بے کس کو شمعا سے کیا کام، ہو چراغ سرے مزار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے بے کسوں کی ہے یار غار درود۔ یعنی بے کسو گناہگار کو قبر میں شمعا یعنی لائٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں، کاش قبر میں درود پاک کے چراغ روشن ہو جائیں۔ بے شک درود پاک قبر کا ساتھی ہے، گناہگاروں کا یار غار و یار مزار درود پاک ہی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عاشقان رسول، آپ نے یہ درود پاک پڑھنے کی بہار سنی. احادیث کریمہ میں درود پاک کی جو ہے نا وہ بے شمار اس کی فضیلتیں اور برکتیں آتی ہیں. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی یعنی اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اچھا یا یہ عرض کر دوں کہ اللہ کریم کا درود بھیجنا، چونکہ وہ تو رب ہے نا، ہم جو درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد کہ اے اللہ کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا درود بھیجنا چاہیے کہ رحمت نازل فرمانا. اور ہمارا درود پاک کیا ہے مخلوق کا؟ کہ رحمت نازل ہونے کی دعا کرنا. اور درود پاک جو ہے یہ مقبول عبادت ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں کہ جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. تو ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، لہذا کچھ دیر میں بندہ آرام سے ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ سکتا ہے. اور دوسرا کیا اس کا فائدہ ہوگا کہ ہمارے بگڑے ہوئے کام خود ہی بنتے جائیں گے، ہماری پریشانیاں خود ہی دور ہوتی جائیں گی، ہماری روزی میں برکت بھی ہوتی جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ نماز میں سستی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، فرائض میں دل نہیں لگتا، تو انشاءاللہ الکریم درود پاک کی برکت سے یہ سستی و کوتاہی بھی دور ہو جائے گی. البتہ یہ سستی و کوتاہی دور کرنے کے لیے ایک اور عمل بھی، وہ بھی کر لیجیے، ہزار بار درود شریف اور ستر مرتبہ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ یہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ستر بار یہ پڑھیں، تب بھی انشاءاللہ الکریم نماز میں اگر سستی یا ہوگا نا، دل جمعی نہ ہوئی، مزہ نہیں آتا، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے نماز میں دل لگے گا اور اس سے روزی میں بھی برکت ہوگی. چونکہ جو بندہ کثرت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، تو لہذا اگر ہم روزی میں برکت چاہتے ہیں، تنگ دستیاں دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن روزی میں برکت اور تنگ دستی تو دوسرے مرحلے پہ رکھیں، سب سے پہلے عبادت کو رکھیں، فرائض کو رکھیں. فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا، تو اب استغفار کریں، تو انشاء اللہ الکریم اس کی برکت سے یہ مسائل سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری ایک بڑی بہن تھی، وہ بیمار ہوئی اور ان کا ذہنی توازن جاتا رہا، کم و بیش 10 سال سے زیادہ عرصہ وہ اسی آزمائش میں مبتلا رہیں، اور گھر کی چھت پر ایک کمرہ تھا وہ اسی میں رہتی تھیں. ایک رات یوں ہوا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ بجایا. میں نے پوچھا کون؟ تو دروازہ بجانے والی ایک عورت تھی. جب اس نے اپنا نام بتایا تو میں نے چونک کر پوچھا کہ میری بہن؟ جواب آیا ہاں تمہاری بہن. یہ سننا تھا کہ میں نے لپک کر جلدی سے دروازہ کھولا اور آج 10 سال بعد میری بہن میرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اور ان کا ذہنی توازن کیسے درست ہو گیا، آزمائش کیسے دور ہو گئی. اس بارے میں بتاتے ہوئے میری بہن بولی کہ میں سو رہی تھی تو خواب میں کسی نے پوچھا، کسی نے مجھ سے کہا اللہ کریم نے تمہارے دادا کی نیکی کی برکت سے تمہارے والد اسماعیل کی حفاظت فرمائی، اور تمہارے والد اسماعیل کی برکت سے تمہاری حفاظت فرماتا ہے. تمہارے دادا اور والد شیخین کریمین یعنی مسلمانوں کے پہلے اور دوسرے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے، اسی لیے صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ کریم کے حضور تمہاری سفارش کی. اب اگر تم چاہو تو میں دعا کروں کہ اللہ کریم تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اگر چاہو تو صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. تو میں نے کہا کہ میں جنت میں جانا چاہتی ہوں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو دنیا میں شفا اور آخرت میں جنت دونوں ہی عطا فرما دے. خواب میں آنے والے نے کہا کہ تمہارے دادا اور والد شیخین کریمین سے محبت کرتے تھے، اس کی برکت سے اللہ کریم نے تمہیں شفا بھی دی اور تمہارے لیے جنت کی بشارت بھی ہے. تو عاشقان صحابہ و اہل بیت، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، محبت صدیق و فاروق، اس محبت کی کیسی نرالی شان ہے. اللہ کریم ہمیں بھی یہ ایمانی محبت مزید نصیب فرمائے. الحمدللہ الکریم ہم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، دوسرے خلیفہ سے بھی محبت کرتے ہیں فاروق اعظم سے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کریم اس محبت میں مزید اضافہ فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ہر صحاب یہ نبی، ہر صحابیات بھی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، فاطمہ اور علی، ہر زوجائے نبی، عثمان غنی اور ابو سفیان بھی، حضرت معاویہ، جنتی 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 جنتی. الحمدللہ کریم ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت اہل ادب ہیں. ہمارا الحمدللہ کریم ہر نبی پر ایمان ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ و اہل بیت سے الحمدللہ کریم ہم عقیدت رکھتے ہیں، ہم محبت رکھتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اسی کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا. پیارے اسلام بھائیو، دین اسلام پر تہ دل سے عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان محض زبانی اقرار تک محدود نہ رہے، بلکہ اللہ کریم کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لے، عقائد پر پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے. اور عقیدہ اسے کہتے ہیں جیسے اللہ ایک ہے. ہمیں کسی نے نیند سے اٹھایا، پوچھا اللہ ہے، تو ہماری زبان میں فوری جاری ہوگا ہاں ہاں اللہ ہے اور ایک ہی ہے. ہم نیند میں اٹھایا کسی نے، جیسے ہوش آیا، یار آخری نبی کا نام کیا ہے؟ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ہے عقیدہ کہ ہم کیسی ہی حالت میں ہو، کیسی ہی کیفیت میں ہو، تھوڑا سا بھی ہوش ہوگا تو ہم فوری بیان کر دیں گے. اچھے اوصاف کے جن کے فضائل اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، ان کو اپنانے کی کوشش کرے. اور انسان ہر حال میں بھلائی کا راستہ اختیار کرے، خواہ حالات آسان ہو یا مشکل. تو یقین کیجئے کہ دین پر عمل دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا ذریعہ ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اب دین پر عمل کیا ہے؟ اسے آسان الفاظ میں اگر یوں کہا جائے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ نیک اعمال کرنا اور برائیوں سے بچنا، اور یقیناً اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور دین پر عمل کرتے ہوئے چھوٹی نیکی کی جائے یا بڑی، بہرحال اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ کہ آپ دیکھیے کہ حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی کے والد محترم صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والے تھے، ان کی اس محبت، اس نیکی کے صدقے ان کی بیٹی کو دنیا میں بھی شفا ملی اور آخرت کے لیے بھی جو وہ جنت کی بشارت دی گئی۔ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ بدلہ دینے والے یعنی اللہ کریم کو کبھی موت نہ آئے گی۔ بس جو چاہو بن جاؤ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہم کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو یہ دیکھیں گے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، البر لا یبلا، کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والاسم لا ینسا، گناہ کبھی بلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، بدلہ دینے والے یعنی اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ فکن کما شئت، بس جو چاہو بن جاؤ، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو واقعی نیکی کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی، کہ اللہ کریم نے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا گمان گزرا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نیک اعمال کے اچھے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں دین پر عمل کے بہت سارے دنیاوی فوائد بھی بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یعنی دین پر ایمان لانے کے بعد اس پر عمل کیا، تو انہیں دنیا میں بھی اس کا اچھا اجر ملے گا۔ ایک اور آیت میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ دین پر عمل کی برکت سے بندہ مؤمن کو دنیا میں رزق حلال، نیک، پاکیزہ، پرسکون، سکھ چین اور راحت و آرام والی پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دنیا میں خودکشی ہوتی ہے، پوری دنیا میں خودکشی لوگ کرتے ہیں نا، اگر آپ اس میں دیکھیں تو مذہب اسلام کے ماننے والے ان کا ریشو آپ کو کم ملے گا، کہ مسلمان خودکشی کم کرتے ہیں، وہ مسلمان جو علم سے دور ہے وہ کرتے ہیں خودکشی، ورنہ اب تک آپ کو کوئی بھی عالم دین وہ خودکشی کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ جو عالم ہوگا کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا کسی عالم نے خودکشی کی ہو، سنائے کبھی کسی نے کہ کسی عالم نے خودکشی کی ہے؟ تو نہیں ملے گا، کیوں؟ سکون ہے اس پہ، اگر دنیاوی مصیبت آئی بھی ہے تو دوسری طرف سکون کا پلہ بھی بھاری ہے کہ وہ اس کو دبا دیتا ہے۔ دنیاوی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ، قناعت، توکل، یہ چیزیں آ کر اس کا گراف جو ہے بلند کر دیتی ہیں اور وہ دنیاوی مصیبت اس کو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو یہ علم دین کی فضیلت، تو دیکھیں کہ عالم آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا کہ کسی نے خود کشی کی ہو۔ اس مذہب کے جو پیشوا ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، یہ سوسائڈ خودکشی نہیں کرتے۔ جبکہ باطلوں کا آپ دیکھیں، دیگر کا دیکھیں، تو ان کے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، ٹھیک ٹھاک ملیں گے واقعات۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس مذہب پر استقامت عطا فرمائے۔ نیک اعمال کے تین فائدے ہیں۔ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نیک عمل بدن میں قوت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ نیک عمل جو ہے وہ بدن میں قوت پیدا کرتا ہے، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، جبکہ برا عمل بدن میں کمزوری لاتا ہے، دل میں اندھیرا لاتا ہے اور آنکھوں میں اندھا پن لاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائی، اور اس عمر میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے۔ تو آپ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو فرمایا کہ میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، دین پر عمل کرتے ہوئے نیک اعمال میں لگائے رکھا، اس کی برکت سے آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ کریم نے میری جسمانی صلاحیتوں کو میرے لیے باقی رکھا ہے۔ تو عاشقان صحابہ اہل بیت، یہ ہے دین پر عمل کا دنیاوی فائدہ، نیک اعمال کا دنیا میں صلہ، کہ جو گناہوں سے بچے، نیک اعمال میں لگا رہے تو اللہ کریم اسے صحت و سلامتی والی پرسکون زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کسی بستی سے گزر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو کہ گرنے کے قریب تھی، آپ علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی حکمت پوچھی تو فرمایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِلْغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمتم من ربک۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیسی کرم نوازی کہ ایک دیوار ہے اور اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور اللہ کریم نے اپنے نبی حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ اس دیوار کو درست فرما دیں تاکہ یتیم بچوں کے خزانے کو نقصان نہ پہنچے۔ اب سنیے کہ ان پر کرم کیوں ہوا، اس لیے کہ کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس نیک شخص کا نام کاشح تھا، اور یہ ان یتیم بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں والد تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے دین پر عمل کی برکت، دیندار ہونے کی برکت اور نیک اعمال کی برکت۔ پیارے اسلامی بھائیو، آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ کریم اس کی اولاد در اولاد کی بہتری فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل بلکہ اس کے ہمسایوں کی بھی رعایت فرماتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو فرماتے تھے، بیٹا میں تمہاری وجہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کریم ان نمازوں کے صدقے تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے ہمیں اولاد سے نواز آئے تو اب سے دو نفل زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، اگر صدقہ پہلے سے کرتے ہیں تو صدقے کی رقم اور بڑھا دیجئے، اگر ایک پارہ روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو دو پارے تلاوت کیجئے۔ تو بچے کے نام کی نیکیاں کرنا شروع کریں تاکہ اللہ کریم اس دنیا میں بھی ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نیک بنائے، اور آخرت میں بھی ان کو سرخرو فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہوتا تو یہی کہ جب ہم بیان سنتے ہیں کسی اجتماع میں آتے ہیں تو ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، نیکیا کرنے کا ذہن بنتا ہے وقتی طور پہ، مگر جیسے ہی ہم واپس جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف یا اس صحبت سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہماری سوچ جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک اعمال پر استقامت ملے، یہ ذہن ہمارا برقرار رہے، تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو اچھوں کی صحبت ملے گی، نیک اسلامی بھائیوں کی صحبت ملے گی، مسلمانوں کی برکتیں ملیں گی، اجتماعات کی برکات ملیں گی، قافلوں میں سفر کریں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی، تو انشاءاللہ الکریم نیکیاں کرنے کا ہمارا ذہن برقرار رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں مزید ترقی ہوگی۔ اور دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی جو ترکیب ہوتی ہے اس میں جو ضرور شرکت کیجیے۔ دیکھیں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، وہ ہفتہ وار ہوتا ہے نا، ویکلی ہوتا ہے، ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، قافلہ کم سے کم مہینے میں تین دن، زیادہ سے زیادہ 12 ماہ اور اس سے زیادہ بھی ہیں سفر کرنے والے، ڈبل 12 ماہ والے بھی ہیں، ٹرپل 12 ماہ والے بھی ہیں، دیکھیں ان کے گھر کے اخراجات وغیرہ یہ سب چلتے رہتے ہیں۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کوئی سیٹ ہوتا ہے وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ جاؤ بیٹا تم سفر کرو تمہاری تنخواہ تمہیں مل جائے گی، بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ والد کہتے ہیں کہ بیٹا تم سفر کرو کوئی مسئلہ نہیں خرچی بھی تمہیں ملے گی، خرچی بھی دوں گا، جاؤ تم سفر کرنے، تم خس خالی سفر کرنے والے بنو۔ اس لیے کہ اس والد نے دیکھا نا کہ کل تک میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا تھا، اپنی ماں کو تنگ کرتا تھا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تنگ کرتا تھا، کہاں سے یہ اجتماع میں چلا گیا، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گیا تو اس کے اندر بالکل تبدیلی آ گئی کہ جو کل تک میری بات نہیں مانتا تھا آج میرے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے، پوچھتا ابو جی کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، ماں کی عزت کرتا ہے۔ تو جب ایک باپ اپنے گھر میں یہ تبدیلی دیکھے گا تو یہی کہے گا بیٹا جاؤ سفر کرو، میں ہوں نا۔ اب کیا ہے کہ باپ کا یہ بھی ذہن بنتا ہے نا یہاں کہ جس طرح یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا، اب وہ باپ چاہتا ہے کہ میری ساری اولاد اسی طرح دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے، اس لیے وہ اس کو سفر پہ بھیج دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کا روزگار کا چلتا رہتا ہے سلسلہ، وہ یوں ہی ترکیب ہو جاتی ہے۔ تو خیر، روزی دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ایک پرندہ صبح اڑتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور شام جب اپنے گھونسلے میں لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور جو بھی جاندار ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ البتہ یہ عرض کر دوں کہ ہمیں کسب کا حکم ہے کہ ہم کسب کریں گے، کسب یعنی ہم کمائیں گے، کمانے کی کوشش کریں گے، حلال روزی کمانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اس کا حکم ہے، یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ آ جائے گا کچھ نہ کچھ، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں گے کمانے کی، مگر حلال کمائیں، حرام نہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حلال کمانے کی توفیق دے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا قافلے کے حوالے سے، تو مدرسۃ المدینہ بالغان یہ کہے کہ اس میں روزانہ آپ کو اچھی صحبت ملے گی، ایک تو یہ، دوسرا یہ روزانہ آپ کو 30-35 منٹ بس اپنے وقت دینا ہے، دوسرا کیا کہ قرآن پاک آپ کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا، اگر پڑھنا نہیں آتا تو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اقرا القرآن بالحون العرب، کہ قرآن کو عربی لب و لہجوں میں پڑھو۔ تو تا اور تو میں فرق رکھنا ہے، ہا اور ہا میں فرق رکھنا ہے، کاف اور قاف میں فرق رکھنا ہے، کتاب اور قلب دونوں میں کاف، ایک میں نقطے والا، ایک میں جو ہے وہ کتاب والا کاف، کعبے والا کاف، دونوں میں فرق ہے۔ تو ہم نارملی تو ہم کہہ دیتے ہیں گفتگو میں، جب اردو میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کوئی مخارج کی ضرورت نہیں ہے، مگر جب قرآن پڑھیں گے تو وہاں مخارج کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، کہ الحمد کی جگہ اگر کسی نے الحمد پڑھا تو معنی کچھ اور ہو جائے گا۔ تو لہذا ہمیں قرآن جو ہے وہ پڑھنے آنا چاہیے صحیح مخارج کے ساتھ۔ اور دیکھیں یہ کیسی پیاری کتاب ہے کہ ہمارا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، اس کی ضخامت دیکھیں اتنی ہے، مگر بچہ بچہ حرف بہ حرف یاد کر لیتا ہے، ایک نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کیا دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے کہ جس کے یاد کرنے والے اتنے لوگ ہوں؟ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، ایسی آدھی کتاب بھی نہیں ہے، چوتھائی بھی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، یہ بھی ہمارے جو ہے نا دین اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ ہماری کتاب من عن یاد ہو جاتی ہے، مگر کس کے لیے؟ یاد کرنے والے کے لیے۔ اچھا پھر دیکھیں، اس کتاب کو دیکھنا عبادت ہے، اس کتاب کو ہاتھ میں رکھنا، ہاتھ لگانا عبادت ہے، بدن سے چھونا عبادت ہے، سر پہ رکھے گا تب بھی ثواب ملے گا، دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، چاہے دیکھ کر پڑھے یا منہ زبانی پڑھے عبادت ہے۔ پھر دیکھیں گے جس پر غسل فرض ہوتا ہے تو منہ زبانی پڑھنا ممنوع، نہیں پڑھ سکتا، بے وضو ہے، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، سر پہ نہیں رکھ سکتا چونکہ بے وضو ہے، اس قرآن پاک کا پروٹوکول ہے۔ تو یہ دیکھیں گے کیسی پیاری کتاب ہے، اور ہمیں یہ پڑھنے بھی نہ آئے دیکھ کر، تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ تو لہذا نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم زندگی میں ایک بار تو لازمی قرآن پاک ختم کریں گے، انشاءاللہ الکریم۔ اور قرآن پاک کا ختم اسی صورت میں مانا جائے گا کہ جب مخارج درست ہوں۔ اور دوسرا یہ، میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جو اسلامی بھائی پڑھانا جانتے ہیں، جو یہاں موجود ہیں اور پڑھانا پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھانا جانتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو پیش کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم پڑھانے والے بنیں گے۔ حدیث پاک میں نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اگر ہمارا عادی حدیث پاک پر عمل ہے کہ اگر ہم نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لیے، اگر اس حدیث پاک کے آدھے حصے پر عمل ہے، تو پوری حدیث پر عمل کرنے والے بن جائے، پڑھانا بھی شروع کر دیں۔
خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی